یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری، وائز نمبر 614.
27th of May 2001. My wife in Dar es Salaam, Upanga Jamaat Khana. Ya Ali Madad. Mola aapko sukhi abad rakhe, din aur duniya mein niamaton de rahe. Aaj main aapko اپنے مذہب کی کچھ خاص چیزیں کہتا ہوں. دندوکار ہمارے مذہب کے اندر جو بلیف ہے وہ ایسا ہے دینداروں کہ شاہ اللہ کا نور ہے، پیر نبی محمد کا نور ہے. ہمارے گیدانوں میں ایسی بہت سی ساکھیں ملتی ہیں کہ جو ہمیں حدیث میں ملتی ہیں، عربی میں، اردو میں، فارسی میں، ابھی بہت سی حدیثوں کے ترجمے انگلش میں ہو چکے. میں کچھ دیر پہلے یہاں، دیر سے میرا مطلب برس ڈیڑھ برس پہلے، ایک واعظ میں نے ذکر کیا کہ نبی کی جو حدیثیں ہیں وہ 7 حدیثیں بڑی مشہور ہیں، ان کو کہتے ہیں سہاسکہ. یہ 6 حدیثیں اور 7ویں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مشکات المصابیح. تو یہ جو 6 کتابیں وہ بڑی، حضرت بخاری ہیں، مسلم ہے، ماجہ ہے، ترمذی ہے، مصدر حاکم ہے، یہ کتابیں جو ہیں رسول اللہ کی حدیث میں. 14,00,000 1.4 million حدیثیں اکٹھی کی گئی رسول اللہ کی وفات کے 400 برس کے بعد. ان تمام 14,00,000 حدیثوں کو بڑے بڑے علماؤں کی کمیٹیوں نے بیٹھ کے تو اس کو اچھی طرح سے ریوائز کیا، جو کامن حدیثیں تھیں ان کو الگ کیا. اس طرح کر کے انہوں نے 14,00,000 حدیثوں میں سے 7,500 حدیثیں، 14,00,000 میں سے 7,500 حدیثیں انہوں نے اوتھینٹک حدیثیں اکٹھی کی، اور یہ 6 کتابوں میں ہیں. لیکن میں نے وعظ میں یہ ذکر کیا اور ابھی بھی کہتا ہوں کہ آپ میں سے جو مذہب کی چھان بین کرنے والے، مذہب کے لٹریچر میں انٹرسٹ دینے والے ہیں، جو کہ ہر اسماعیلی کو ہونا چاہیے، لیکن بات ایسی ہے کہ ڈالر سے فرصت ملے تو ہم کچھ یہ کتابیں پڑھیں. ہم لوگ موت شوق میں، ایش آرام میں، پیسے کمانے میں پڑ گئے اور اپنے مذہب کی اسٹڈی کی طرف ان کو خیال ہی نہیں ہے. تو مشکات المصابیح ایک کتاب ہے رسول اللہ کی حدیثوں کی. اوپر کی 6 کتابوں کا ایسنس نکال کے انہوں نے، اس میں بھی لگ بھگ 7,500 حدیثیں ہیں مشکات المصابیح، ابھی انگلش میں ملتی ہے. اس حدیث کی کتاب میں ہمارے گنانوں کے بہت سے علم موجود ہیں. میں یہ جو آد اناد کی بات کر رہا ہوں یہ بھی اسی کتاب کے اندر موجود ہے. نبی کریم فرماتے ہیں میں کوئی پہلی دفعہ ادھر نہیں آیا اس دنیا میں، ہر نبی کے ساتھ تھا، ہر نبی میں میرا ہی نور تھا. اور پھر نبی کی ایک اور حدیث میں یہ ہے کہ کرن ہا کرن، یہاں کرن کا مطلب ایک پیریڈ ہے کہ جو بہت لمبا ہے. 4 یگ سے پہلے 4 کلب تھے اور 4 کلب سے پہلے 3 کرن تھے. ان 3 کرن کا حساب کرو تو جو فگرز ہیں نا وہ ان کو اٹھا نہیں سکتی، اتنا زمانہ بدل گیا. تو نبی کہتے ہیں میں کرن ہا کرن میں تھا. پھر نبی کہتے ہیں خدا نے میرے نور کو اپنے نور سے جدا کیا اور میرے نور سے یہ ساری کریشن کی ہے. تو حقیقت میں کریئیٹر محمد کا نور ہے. پیر یہی کہہ رہے کہ اے مولا، جب یہ زمین آسمان کچھ نہ تھا، اس زمانے کی میں قسم کھاتا ہوں کہ تو اور میں اس وقت سے ساتھ چلے آتے ہیں. پھر دوسرے پاٹ میں کہتے ہیں اب جب یہ لائف شروع ہوئی تو انسان بنتے رہے، دوسرے پاٹ میں کہتے ہیں جے پنڈ بھانگا، جو بھی بدن، جو بدن، یہاں بدن سے مطلب خالی آدمی کا بدن نہیں، جانوروں کے اندر بھی جان ہے اور روح ہے، جانور بھی عبادت کرتے ہیں اور خدا کو یاد کرتے ہیں. جانوروں کے علاوہ یہ جو درخت ہیں، یہ جو پودے ہیں، ویجیٹیشن ہے، ٹریز ہے، یہ لوگوں کے اندر بھی جان ہے، ہر پتے کے اندر جان ہے، لائف ہے، اور یہ خدا کو یاد کرتے ہیں. کیونکہ جو لائف ہے وہ خدا سے نکلی ہے، اللہ خود جان ہے اور روح جدی چیز ہے. یہ کہتے ہیں جو بدن ٹوٹ گیا، یہاں مطلب مر گیا، ست دھرم سے لاگا، خدا تعالی کے بنائے ہوئے قاعدے کے اوپر وہ چلا، جیوڑوں چھوٹے مارگ پا میں. جب اس کی جان نکل گئی تو اس کا جیو اپنے صحیح رستے کے اوپر چلا گیا. میں نے یہ ٹاپک اس لیے لیا ہے، حالانکہ میرا ارادہ نہیں تھا، مجھے یک خیال آ گیا کہ ہم لوگ ہر روز دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی مر جاتا ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم کو بھی ایک دن مرنا ہے. تو ہمارا مذہب کیا کہتا ہے موت کے بارے میں؟ ہمارا مذہب جو ہے وہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام حدیث قرآن کے اوپر نبھا ہوا ہے. تو ہمارے گنان بھرے ہوئے ہیں حدیث اور قرآن کی تعلیم کے، اور سچی تعلیم ہمارے گنانوں کے اندر ہے. یہ جو میں نے آپ کو 7.5-7.75 ہزار حدیثوں کا ذکر کیا ہے، اس میں ایسی بہت سی حدیثیں ہیں کہ جو عقل بھی قبول نہیں کرتی. میں اب اس وقت کے اوپر نہیں جانا چاہتا، کیونکہ آپ شاید نہ بھی سمجھو، مگر بہت سی حدیثیں بناوٹی ہیں. بنی امیہ کے زمانے کے اندر بہت سی ایسی حدیثیں بنائی گئیں جو حدیثوں میں شامل ہیں، اور ایسی بہت سی حدیثیں کہ جو علی نبی کی شان میں تھی، ان میں سے خاص طور پہ علی اور اماموں کی شان کی جو حدیثیں تھیں وہ اس میں سے نکال دی گئیں. اتنا کرنے پر بھی پھر بھی حدیثوں کے اندر یہ شناخت امام کی اور علی کی صفتوں کی موجود ہے. ہم اسماعیلی، شریعت کے اوپر کا جو درجہ ہے جس کو ہم طریقت کہتے ہیں، شریعت سے اوپر طریقت ہے، اور اسماعیلی مذہب جو ہے، اسماعیلی طریقہ، یہ طریقت ہے، شریعت اس سے نیچی ہے. شریعت یہ ہے کہ دعا پڑھو، زکات دو، نیک اعمال کرو. ہمارے عام مسلمان بھائی اس بات کے اوپر عمل کرتے ہیں. جو کہ نماز ابھی گھٹ گئی، 5 وقت کی نماز تو کیا بھی مسلمان ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے. 5-10-20% مسلمان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، میجورٹی مسلمانوں کی نماز نہیں پڑھتی. anyway, طریقت کیا ہے؟ طریقت یہ ہے کہ ہر زمانے کا جو امام ہے، ہر زمانے کے اندر خدا کا جو نور ہے، اس کی شناخت کی جائے، اس کی ریکگنیشن کی جائے، اور اس کی تابع داری کی جائے، اس کی اوبیڈینس کی جائے. یہ طریقت ہے. اور اس وقت دیکھ لو، ساری دنیا کے مسلمانوں کے اندر ہمارے فرقے کے سوا کہیں بھی امام نہیں ہے، صرف اسماعیلیوں کے پاس ہے. اور یہ اسماعیلی طریقہ رسول اکرم کے زمانے سے چلا آتا ہے، ہر زمانے میں امام موجود تھے. اسی لیے ہم لوگ اپنی ہر دعا کے اندر مرتضی سے لے کے حاضر جومے تک ہم تمام اماموں کے نام لیتے ہیں، تاکہ ہم کو ہر بات اس بات کا خیال رہے کہ ہمارا جو طریقہ ہے مرتضی علی سے یہ نور چلا آتا ہے کہ جس کو ہم مانتے ہیں. اور حضرت امام نے، بلکہ ہر حضرت امام نے ہر جومے کے اندر یہ کہا کہ یہ جو امامت کا سلسلہ ہے قیامت تک چلے گا. مولانا حضرت امام نے شادی نہیں کی تھی، ایک اٹالین بھائی رپورٹر تھی، جرنلسٹ صاحب کے پاس گئی، انٹرویو لیا. ماں باپ کو کہتی ہے، جب صاحب نے کہا نا کہ یہ پرپیچول سلسلہ ہے ہمارے امامت کا، تو صاحب کو کہتی ہے کہ یور ہائنس آپ نے میرج نہیں کی سر، فرمایا نہیں کی. تو تھوڑی نڈر ہو کے کہتی ہے کہ مانو کہ شادی کرنے سے پہلے آپ مر جاؤ. تو مولا بہت ہنسے، کہنے لگے میں نہیں مروں گا، جب تک کہ میں اپنا لڑکا نہیں چھوڑ جاؤں میں نہیں مروں گا. دیکھو، یعنی امام ہم کو یہ بتاتے آتے ہیں، ہر زمانے کے امام نے ہمیں یہ کہا کہ ہماری یہ امامت کا جو سلسلہ ہے قیامت تک چلے گا. یہ چیز ہم اسماعیلیوں کو سمجھنی چاہیے. اس سے ہم کو کانسیپٹ آف نبوہ، کانسیپٹ آف امامہ اور کانسیپٹ آف بیعت آتی ہے. نبوت، امامت اور بیعت، ہم نے حضرت امام کی بیعت کی ہے، اقرار کیا ہے، پرومس کیا ہے کہ ہم تیری اوبیڈینس میں رہیں گے. یہ اسماعیلی طریقہ ہے. اور اسماعیلی طریقہ کے اندر یہ ہے کہ ہم ایکسٹرا عبادت کرتے ہیں کہ جو عام مسلمان نہیں کرتے. ہمارے طریقہ کے اندر ہم حضرت امام کو عشر دیتے ہیں، جس کو ہم دسون کہتے ہیں. مسلمانوں میں دسون کا کنسیپٹ ہے ہی نہیں، مزکات بھی نہیں دیتے. دسون ہمارے مذہب کے اندر، اسماعیلی طریقے کے اندر لازم ہے، ابلیگیٹری ہے. جس طرح تین وقت کی دعا ابلیگیٹری ہے، اسی طرح سے دسون دینا ہمارے اوپر ابلیگیشن ہے. ہر اسماعیلی کو کہ جو کمائی کرتا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، اپنی زندگی کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کو دسون دینی ہی چاہیے، وگرنہ اس کا کھانا پاک نہیں ہے. اے نبی، لوگوں کے پاس سے زکات لے کے ان کی روزی کو پاک بناؤ. ہم جب روزی کماتے ہیں اور امام کا حق اس میں سے دے دیتے ہیں، تب وہ باقی کے نو حصے جو ہیں، یا دسون کا آٹھواں حصہ ہے، تو باقی کے سات حصے جو ہیں وہ پاک بنتے ہیں. ابھی دسون اس طرح بنی، ٹوٹل ہمارے اوپر خمس لازم ہے. خمس کہتے ہیں 1/5، دیٹ از 20%. اللہ اس کے لیے قرآن شریف میں ہر مسلمان کے اوپر خمس کا حساب رکھا ہے. 10% اللہ کا حق ہے جو ہم امام کو دیتے ہیں، 2.5% نبی کا حق ہے جو ہم امام کو دیتے ہیں. جب پیرا تنگ جدی تھی تو ہم پیر کو دیتے تھے 10% امام کے، 80% پیر کے، کہ جس کی وجہ سے مذہب کا خرچ ہوتا تھا، دائیوں کو، مشنریوں کو پگار ملتی تھی اور پیر بھی اس میں سے یوز کرتے تھے. باقی جو 7.5% جو ہے وہ ہمارے اوپر چھوڑ دیا گیا کہ یہ 7.5% تم اپنے سگے کٹنبیوں میں، غریبوں میں، جن کو تکلیف ہے ان کی مدد کرو. یہ 7.5% ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے. لیکن یہاں میں عام مسلمانوں کی بات نہیں کرتا، میں اپنے مذہب کی بات کرتا ہوں. ہر اسماعیلی کے اوپر یہ بھی لازم ہے کہ دسون دے، اور باقی کے 7.5% اگر اس کا کوئی غریب بھائی ہے اس کی مدد کرے. اگر سگے کٹنبی میں کوئی نہیں تو جماعت میں ہوگا، اور اگر جماعت میں بھی نہیں ملتا تو دوسری جماعتوں میں ہوگا. اس کے لیے حضرت امام نے آغا خان فاؤنڈیشن کی بنیاد ڈالی، تاکہ ایک جگہ کے مال دوسری جگہ کے اسماعیلیوں کو کام آ سکے. انڈیا میں، پاکستان میں، تاجکستان میں، افغانستان میں، ایران میں، سلمیا میں، کتنی جگہ، کتنے ملک ہیں کہ جہاں اسماعیلیوں کو تکلیف ہے. تو یہ ہمارے یہ جو ادارے خدا نے حضرت امام نے بنائے ہیں، تو یہ اس لیے بنائے ہیں تاکہ ہمارے اوپر باقی کا 7.5% بھی ادا ہو جائے. اس کے لیے ہمیں کوئی قانون نہیں بنایا، ہمارے اوپر چھوڑ دیا. اپنے غریب بھائیوں کی مدد کرو. اگر کوئی غریب سگا کٹنبی ہے تو اس کا ہاتھ پکڑنا چاہیے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم کھانا کھا رہے ہو اور تمہارا پڑوسی بھوکا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے سے حساب مانگے گا، اور اس حساب میں یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کو روٹی دی بازو والے کو، اپنے بھوکے پڑوسی کو. اسلام نے پڑوسی کا حق بہت رکھا ہے، بہت رکھا ہے. اور یہاں صرف پڑوسی ہی نہیں، یقین مسلمانے کے اندر مدینے میں سب مسلمان ایک دوسرے کے پڑوسی تھے. اس کے لیے یہ نبی نے حدیث فرمائی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کے اوپر یہ لازم ہے کہ دوسرے انسان کی مدد کرے، چاہے وہ کوئی بھی ہوئے. اگر کوئی ایسا بھی آدمی ہے کہ جو خدا کو نہیں مانتا، اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، ناستک ہے، لیکن دکھ میں پڑ گیا اور آپ کے دل میں دیا آئی، تو اس کی بھی مدد کرو. انسان تو ہے نا. اب یہ تمام چیزیں ہم کو اس لیے بتائی گئی کہ یہ چیزیں مرنے کے بعد ہمارے ساتھ آتی ہیں، ہماری نیکیاں، ہماری بدیاں. مولانا شاہ کریم حضرت امام فرماتے ہیں کہ تمہاری جو روح ہے وہ اٹرنل ہے، اور تمہاری نیکیاں، تمہاری بدیاں، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ آئیں گے. اور تمہارا حساب کتاب ہوگا. حساب کتاب اسی لیے ہوگا کہ تم نے اچھے کام زیادہ کیے کہ برے کام زیادہ کیے. تم نے ظلم کیا, سیلفش رہے, مغرور رہے, ایگوئسٹک رہے, تو یہ سارا حساب ہم سے مانگا جائے گا. یہ کہتے ہیں کہ جو پنڈ بھانگا ستیہ دھرم سر لاگا, اگر وہ مذہب کے سچے رستے کے اوپر چلا, جیوڑوں چھوٹے مارگ پا میں جب اس کی روح نکل جاتی ہے تو اس کو جو جیو ہے وہ اپنے رستے پہ یعنی خدا تک پہنچتا ہے. ہم اسماعیلیوں کے اندر ہمارے پیروں نے, ہمارے اماموں نے ہمارے اوپر مہربانیاں کر کے ہم کو بہت سی ایسی چیزیں بتائی ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں کام آتی ہیں. پہلی چیز تو ہم مسلمانوں کے اندر جو ہے کہ بھائی ہم فاتحہ پڑھتے ہیں. لیکن دینداروں, آپ کے بہت سے دوست مسلمان ہیں بھی اور آپ میں سے لوگ جانتے بھی ہیں, آپ نے کبھی نہیں سنا کہ ہم میت کو چھنکا دیتے ہیں, وہ بھی دیتے ہیں. ابھی مسلمانوں کو, کسی عام مسلمان کو, کامن مسلمان کو, مین آف اسٹریٹ کو آپ بولو یا اس کو پتہ لگے کہ ہم اسماعیلی لوگ میت کو چھنکا دیتے ہیں تو وہ تعجب کرتا ہے. اس کی سمجھ یہ بات آتی نہیں کہ میت کو چھنکا دیتا ہے, کیا مقصد اس کا. لیکن انہی حدیثوں کے اندر, جیسے کہ میں نے ابھی نام لیا ہے مشکات المصانی کے اندر, میں آپ کو ذکر سناتا ہوں. ایسی تو بہت سی چیزیں ہیں لیکن سیمپل دیتا ہوں. ایک آدمی تھا ادھر مدینے میں, اس کا نام تھا ابن ابی, مگر یہ بدماش آدمی تھا, منافق تھا, اور سب لوگ جانتے تھے کہ یہ منافق ہے. منافق یہ اس کو کہتے ہیں, ادھر بھی پاؤں رکھے, کافروں میں بھی پاؤں رکھے. مسلمانوں میں آوے تو کلمہ پڑھے کہ میں مسلمان ہوں, کافروں میں جا کے کہے کہ میں تو مسلمانوں کو خالی دھوکہ دیتا ہوں, میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ ابن ابی, احد کی لڑائی ہوئی, اسلام کی یہ سیکنڈ بڑی لڑائی تھی بدر کے بعد. احد کی لڑائی میں کافر لوگ, مشرکین جو تھے, وہ بدر کی لڑائی کا بدلہ لینے کے لیے آئے اور بہت بڑا لشکر لے کے آئے. مدینے کے باہر اس لڑائی کا انجام آیا. اس لڑائی کے اندر پہلے پہلے مسلمان جیت گئے اور یہ کافر لوگ بھاگ گئے. جب یہ بھاگ گئے تو یہ جو سیلفش اور لالچی مسلمان تھے, انہوں نے اپنے تلواریں ہتھیار رکھ دیے اور ان بھاگتے ہوئے کافروں کے تمبو, ٹینٹ وغیرہ لوٹنے شروع کیے. اب کافروں نے دور جا کے دیکھا کہ مسلمانوں نے ہتھیار رکھ دیے اور ہمارے یہ کیمپس وغیرہ لوٹ رہے ہیں, تو گھوم پھر کے پیچھے سے مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑے. مسلمانوں کو اپنی تلواریں اٹھانے کا ٹائم نہیں مل سکا, انہوں نے خوب کاٹ ڈالا مسلمانوں کو. جیتی ہوئی بازی ہار گئے. اس لڑائی کے اندر مرتضی علی نے بڑی بہادری دکھائی, وہ تو تھے ہی بہادر. مرتضی علی کے ایک چاچا تھے حضرت حمزہ, وہ نبی کے بھی چاچا تھے, بڑے بہادر تھے. اکیلے 100 آدمی کا مقابلہ کر لیتے تھے. تو حضرت مرتضی علی اور حضرت حمزہ نے خوب تلوار چلائی. ابو سفیان کی جو بیوی تھی معاویہ کی ماں, اس کا نام تھا ہندہ, بعض جگہ میں اس کو ہندہ بھی کہتے ہیں, اس کو سخت دشمنی تھی علی اور حضرت حمزہ سے ان کی بہادری دیکھ کے, کیونکہ انہوں نے ہندہ کے سارے خاندان کو برباد کر دیا تھا. ہندہ نے ایک حبشی غلام تھا, اس کو بلایا, کہنے لگی دیکھ تو میرا غلام ہے, تو جو حمزہ کو مار ڈالے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی اور جو تم مانگے گا میں دوں گی. وہ بڑا اچھا نشانچی تھا, بھالا لے کے, اسپیئر لے کے تاک میں رہا, یعنی موقع دیکھتا رہا. اور ایک ایسا وقت آ گیا کہ اس نے جو بھالا مارا تو حضرت حمزہ کی چھاتی پہ لگا, حضور گر گئے. دوڑ کے ہندہ آئی, حالانکہ ابھی حضرت حمزہ جیتے تھے, اس کے پیٹ پہ بیٹھ کے چھری سے چھاتی توڑی اور اندر سے کلیجہ نکالا، حضرت حمزہ کا لیور نکالا، اور لیور جو ہے نا بڑا کڑوا ہے، لیکن بدلہ لینے کے کارن ہندا نے ان کا لیور نکال کے کچا لیور چبایا، مگر چبا نہ سکی، بہت کڑوا تھا تو تھو تھو کر کے پھینک دیا، لیکن لیور کھایا، یہ اس نے بدلہ لیا حضرت حمزہ کا، اور ان کے کپڑے اتار کے ننگا ان کو پھینک دیا گیا. اب لڑائی تو چالو تھی، حضرت حمزہ کی لاش لڑائی کے پیچھے ادھر پڑی ہے. یہ جو منافق عبداللہ ابن ابی تھا، یہ ادھر سے نکلا گھوڑے پر، تو اس نے دور سے دیکھا کہ ایک لاش پڑی ہے، نزدیک آیا تو یہ تو رسول اللہ کے چاچے کی ہے، نیچے اترا، حالانکہ کافر تھا، مسلمان خالی نام کا تھا، اس نے اپنا جبا اتارا اور ان کی لاش کو ڈھانک دیا، ننگے پڑے تھے، یہ اس نے رسپیکٹ کی. لڑائی ختم ہو گئی، نبی کو پتہ دیا گیا کہ حضرت حمزہ شہید ہوئے، تو دیکھنے کے لیے آئے تو کسی نے کہا یا نبی یہ ننگے پڑے تھے، عبداللہ ابن ابی نے ان کو ڈھانکا ہے اپنے جبے سے. اے عبداللہ، نبی کہتے ہیں، تم نے میرے چاچا کی شرم ڈھانکی، میں ایک دن تمہیں اس کا بدلہ دوں گا. تھینک یو مانا، اس کا قدر کی. بہت برس ہو گئے، دیکھ لو ہمارے مذہب کے طریقے کس طرح شروع ہوتے ہیں. بہت برس ہو گئے، عبداللہ ابن ابی بیمار پڑا، نبی کریم نے اپنے آدمیوں کو کہا کہ عبداللہ جب گزر جائے تو مجھے خبر کرنا، اور میری جان کے بغیر، میری نالج کے بغیر اس کو دفن مت کرنا. عبداللہ مر گیا. اب مرا وہ رات کے وقت، فرض یہ تھا کہ نبی کو جا کے کہیں کہ عبداللہ گزر گیا، لیکن یہ سمجھ کے کہ یہ کافر منافق ہے، نبی کو کیوں تکلیف دے میں. اے دینداروں، اس کو نہلایا دھلایا اور فائنلی صبح قبرستان لے گئے، قبر کھودی، اور جب یہ قبر کھود رہی تھی تو کسی نے نبی کو جا کے کہا یا نبی عبداللہ مر گیا. ارے کبھی مرا؟ یا نبی کل رات کو مر گیا، تو ابھی اس کو دفن کرنے لے گئے. رسول اکرم اسی وقت اٹھے اور دوڑے تو نہیں، لیکن اتنے فاسٹ چلے کہ قبرستان کے نزدیک دیکھا تو لوگ اگلی صبح اکٹھے ہو رہے ہیں. زور سے رسول اللہ نے زور سے آواز لگائی، ٹھہرو، اب کیا کرے؟ نبی کو خبر تو نہیں دی، اب جلدی نہیں کر سکتے، سب ٹھہر گئے. رسول نزدیک آئے تو اس کی لاش قبر میں اتار دی تھی، مٹی ڈالنا باقی تھا. حضور نے فرمایا عبداللہ کی لاش کو باہر نکالو، اس کی لاش کو باہر نکالا گیا. رسول اللہ قبر کے کنارے مٹی میں بیٹھ گئے، اس کی لاش کو لے کے اپنی گود میں رکھا، جس طرح ہم بچے کو اپنی گود میں سلاتے ہیں، رسول اکرم نے اس کو اپنی گود میں رکھا. اس کے چہرے کو دیکھ کے کہتے ہیں اے عبداللہ، تو نے میرے چاچا کی شرم ڈھانکی، میں اس کا بدلہ تجھے آج دیتا ہوں. اپنے منہ سے تھوک نکالی. بہت غور سے سنو، میں آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں. نبی نے اپنے منہ سے تھوک نکالی، اس کے منہ کو کھول کے یہ تھوک اس کے منہ میں ڈالی. لوگ دنگ رہ گئے، کسی کی بولنے کی طاقت ختم ہو گئی. یہ بات، منافق اور کافر، اور اس کے منہ میں نبی اپنے منہ کا لعاب ڈالتے ہیں. وہ بدلہ دیا، اس کو دفن کر دیا. نبی کو لوگوں نے پوچھا، یا نبی آپ نے ایسا کیا؟ حضور فرمایا، میرے چاچا کی لاش اسی طرح سے بے درد پڑی تھی، اس نے میرے چاچا کی لاش کو ڈھانکا، اب میں نے اس کو یہ اپنے منہ کا سلیوہ دیا ہے، اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، یہ بخشا جائے گا. اب یہ جو منہ کا سلیوہ کیا ہے، مرتضی علی پیدا ہوئے مکہ کے اندر، اس کا وستار سے تو منیور بھائی ہمارے گنان میں ذکر ہے اور کتابوں میں بھی ہے، حدیثوں میں موجود ہے. ماتا فاطمہ جب آخری ٹائم میں آئی ڈلیوری کے، تو یہ خیال سے، ماتا فاطمہ یعنی حضرت مرتضی علی کی ماں کا نام بھی فاطمہ تھا، مگر فاطمہ بنت اسد کہتے تھے، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کے جو باپ تھے ابو طالب، انہوں نے اپنے چاچا کی بیٹی سے شادی کی تھی، تو بی بی فاطمہ رسول اللہ کی جو بیٹی تھی وہ حضرت علی کی گھر والی تھی، بی بی تھی، لیکن ان کی جو ماں تھی اس کا نام بھی فاطمہ تھا. تو بی بی فاطمہ بنت اسد مرتضی علی کی ماں، وہ حضرت علی کی گھر والی تھی، بی بی تھی، لیکن ان کی جو ماں تھی اس کا نام بھی فاطمہ تھا. تو بی بی فاطمہ بنت اسد مرتضی علی کی ماں، 9 مہینے کا پیٹ تیار تھا، یہ سمجھ گئے کہ کسی بھی وقت میری ڈلیوری ہو جائے تو میں جا کے میں خانہ کعبہ میں ہو کے آؤں. تو گھر سے نکلی، 1.5 مائل دور ان کے گھر سے خانہ کعبہ تھا اس زمانے میں. دھوپ میں چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی، جب خانہ کعبہ کے پاس پہنچی تو ماتا فاطمہ کو پیٹ میں ڈلیوری کا درد شروع ہوا. خانہ کعبہ کی دیوار کو ہاتھ لگا کے ٹیکا لیا، ہے اللہ اب میں کہاں جاؤں ایسی حالت میں، اور بالکل بالکل اوپن ہے، کوئی شیر نہیں، کوئی درخت نہیں، کچھ نہیں. درد جب بہت بڑھ گیا، رونے لگے. خانہ کعبہ کی دیوار پھٹ گئی، اتنی جگہ آ گئی کہ ماتا فاطمہ اندر چلی گئی. اندر جا کے جیسے ہی لیٹی، دیوار مکس ہو گئی، یعنی مل گئی واپس، کوئی اس میں دروازہ باری نہیں تھی. اندر 2 حوریں آئیں، مرتضی علی کا جنم اس خانہ کعبہ کے اندر ہوا. مرتضی علی عام انسانوں جیسے تو نہیں تھے، بچہ اگر نہیں روئے ڈلیوری کے بعد تو اس کو اوندھا کر کے مارتے ہیں تاکہ گلے میں کوئی چیز پھنسی ہوئے تو نکل جائے، اور وہ روئے روئے سے اس کے پھپ سے جو ہے لنگس کام کرنے لگتے ہیں، سانس شروع ہو جاتی ہے، اور اگر بچہ نہیں روتا تو تھوڑے ٹائم میں وہ گزر جاتا ہے. مرتضی علی روئے نہیں، ماں کا دھاون بھی نہیں پیا. ہمارے کنار میں 7 دن لکھے ہوئے ہیں، لیکن دوسری بعض کتابوں کے اندر کہیں 3 دن ہیں، کہیں 5 دن ہیں. میں اپنے گنانوں کو مانتا ہوں زیادہ. 7 دن تک مرتضی علی نے ماں کی دھاون نہیں پی، روئے نہیں، سوئے نہیں. 7ویں دن حضور رسول اللہ بھاگے بھاگے آئے، گاؤں میں نہیں تھے، نبی کریم مسافری پہ تھے. اور جب آئے، 7ویں دن آئے، تو شہر میں آتے ہی پتہ لگا کہ ماتا فاطمہ بنت اسد نے بچے کا جنم دیا ہے، تو بھاگے بھاگے آئے ادھر. مرتضی علی کو اٹھایا تو مرتضی علی نے آنکھیں کھولی، نبی کو دیکھ کے مسکرائے، اسمائل کیا. رسول اللہ نے اپنی جیب مرتضی علی کے منہ میں دے دی، اور مرتضی علی رسول اللہ کا سلائیوہ چوستے رہے. امام حسن حسین جب پیدا ہو گئے تو نبی کریم ان کے منہ میں بھی اپنی جیب ڈالا کرتے تھے، اور مولانا حسن مولانا حسین اپنے نانا کی جیب چوستے رہتے تھے. میں نے آپ کو یہ دو باتیں اس لیے بتائی ہیں کہ نبی کے منہ کا جو تھوک ہے، جو سلائیوا ہے، اس کا کتنا بڑا درجہ ہے کہ علی نے وہ چوسا، حسن حسین نے چوسا وہ سلائیوا، اس کافر عبداللہ ابن عبید کے منہ میں ڈالا اس کا بدلہ چکانے کے لیے. آپ کو پتا ہے ہمارے ہاں جب میت ہوتی ہے تو چھانٹا ملتا ہے اور اس کے منہ میں ہم نیاز ڈالتے ہیں. ہم حضرت امام کا سلائیوا نہیں لا سکتے, رسول اللہ کا سلائیوا نہیں لا سکتے, لیکن حضرت امام کے ہاتھ کا بنایا ہوا نیاز ہم اپنی میت کو پلاتے ہیں. یہ ٹریڈیشن نبی نے جاری کی اور نبی نے چھانٹے بھی دیے ہیں. اس کے بھی بہت سے ہمارے پاس ریکارڈز ہیں. ہمارے مذہب کے اندر جب بھی کوئی آدمی گزر جاتا ہے امام کی طرف سے مٹھی یا کمڑیا اس کو مہاجن کا چھانٹا دیتے ہیں, نیاز پلاتے ہیں, اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں, ہم اس کو نہلا دھلا کے دفن کراتے ہیں, فاتحہ پڑھتے ہیں, زیارت ہوتی ہے. یہ تو شریعت کے قانون کے مطابق ہوا, ٹھیک ہے, لیکن اور کیا ہوتا ہے؟ پہلی چیز یہی چھانٹا ملتا ہے, نیاز ملتا ہے, اور پھر ہمارے جماعت خانوں کے اندر اس کے لیے مہمانیاں جاتی ہیں, دعائیں جاتی ہیں, مجلسیں بنتی ہیں, اور کئی عرصہ تک ہم اپنے مرحوموں کو یاد کرتے ہیں. ہمارے اس طریقے کے اندر جو مرحوموں کو چیزیں ملتی ہیں اسلام کے کسی طریقے کے اندر نہیں ہے. میں آج ایک اور بھی بات کہنی چاہتا ہوں جو آج کچھ برسوں سے ہماری جماعت کے اندر ایک مسٹیک ہو رہی ہے, اور وہ مسٹیک یہ ہے, ہم کھوجے ہیں نا, ہر چیز ہمیں آسان چاہیے, تکلیف نہیں چاہیے. آدمی گزر گیا, جسمہ کیا, اور بعد میں اگر چاند رات آ گئی چار پانچ دن میں تو گھر والے کہتے ہیں دیکھو نا چاند رات آتی ہے, چالیسویں کا پانی ڈال دو. ارے بارہ تیرہ دن ہوئے چالیسویں کا پانی ڈال دو, کھوجے ڈال دیتے ہیں چھوٹنے کے لیے. دس بیس دن کے اندر ہم چالیسویں کا پانی ڈال دیتے ہیں. یہ طریقہ برابر نہیں ہے, برابر چالیس دن پورے کرو. ماتا سلامت ابھی گزر گئے, امام نے تالیکہ بھیجا کہ چالیس دن تک اس کے لیے دعا کرنا, بھیجا نا, یاد ہے آپ کو. پرنس علی خان گزر گئے تو حضرت امام نے تالیکہ بھیجا کہ چالیس دن تک ان کے لیے دعا کرو. مولانا سلطان محمد شاہ نے جمعہ پورا کیا تو ہم نے چالیس دن تک ان کے لیے دعائیں مانگی. اماموں کے گھر میں جب بھی کچھ وفات ہوتی ہے تو ہم چالیس چالیس دن تک دعائیں کرتے ہیں, اور ہمارے گھر میں مردہ ہو گیا دس بارہ دن کے اندر بھول گئے چالیس روپے کا پانی ڈال دو. ایسا مت کرو دیندار, یہ بھول ہوتی ہے. چالیس دن پورے کرو. چالیس دن 39 days نہیں, چالیس دن, اور چالیس دن تک اس کے لیے ہر روز دعا لاؤ. یہ دکھ ہوتا ہے نا, چالیس دن تک کون ایسی گڑبڑ کرے دعا لاؤ, چلو ایک نانی لے کے اس کی دعا کرا دو, لیکن چالیس دن پورے کرو. مرنے والے کے لیے بہت اچھا ہے, اور اس کے بعد جو اس کی فیملی ہے اس کے لیے بھی اچھا ہے. جیسے اس کو چالیس دن تک دعا ملتی ہے ایسے وہ چالیس دن تک اپنی فیملی کے لیے بھی دعا کرتا ہے. آپ نے 13 دن میں 40 دن کا پانی ڈال دیا, اب وہ کیا کرے؟ ہمارے یہاں مسٹیک نہیں ہونی چاہیے. ایک اور بات کہنی چاہتا ہوں, ہمارے بہت سے لوگوں کی عادت ہے کبھی میں اپنے باپ کے لیے دعا لے آیا تو اگر آپ میرے باپ کے روح کے لیے دعا کرانا چاہو بھلے کرا, لیکن میرے باپ کی آئی ہوئی مہمانی کے اوپر آپ اپنے باپ کی روحانی دعا نہیں کرا سکتے, لیکن ہم کراتے ہیں. جس کے نام سے وہ چیز آئی ہے اسی کے نام کی روحانی دعا کراؤ, ٹھیک ہے, بغیر اپنے لیے کچھ کرنا ہے تو نانی خرید لو یا اپنے گھر سے کوئی چیز لے کے آؤ, دعا نہیں کرانی تو مہمانی دے دو. لیکن ایک روحانی کے لیے جو دعا کی پلیٹ آئی ہے اس کے اوپر اسی روحانی کی ہی دعا کی جائے. بہت دفعہ جماعت خانے کے اندر ہم حضرت امام کی مہمانی لے آتے ہیں, ایسا کبھی کبھی ہوا ہے اور میں نے دیکھا بھی ہے اور منع بھی کیا ہے کہ مکھی کامڑیا یا مکھیانی کامڑیا نہیں, امام کے نام کی آئی ہوئی جو مہمانی ہے سوری اس میں سے ایک پلیٹ رکھ کے کہتے ہیں روحانی دعا کراؤ, ایسا کبھی مت کرنا. امام کی مہمانی اپنے روحانیوں کو کھلاتے ہو، یہ تو غضب کی بات ہے. امام کے نام سے آئی ہوئی جو مہمانی ہے اس پہ کسی کا حق نہیں، نہ روحانیوں کا نہ جواب میں سے کسی کا. اگر ہم کو اپنے روحانی کے لیے کوئی مہمانی دعا کرانی، اپنے گھر سے سانی لے کے آؤ، نہیں بن سکا ایک نانی لے لو اور جاؤ مکی صاحب کے پاس اور اپنے روحانی کے لیے دعا کرو، بہت اچھا ہے. اور اپنے روحانیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد کیا کرو. جمعرات کی جو رات ہے وہ عام طور پر روحانیوں کی دعا کے لیے ہے، لیکن دیندار ہو یہ کوئی لازم نہیں. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کرو. ایک چیز میں ضرور کہوں گا اور وہ ایزی بھی ہے، اپنی فیملی میں جو گزر گئے ہیں ان کو یاد کر کے نام لے کے سلوان کی ایک تصویر نکال. مجھے آئے ہوئے جو 15 دن ہوئے ہیں، میں نے لگ بھگ سب جماعت خانوں میں دیکھا کہ 11 دانے ہم نکالتے ہیں، ہماری ٹانگیں تھک جاتی ہیں. اس لیے ارے بی بی فاطمہ کی تصویر نکالی گئی چاند رات کے دن درخانے کے اندر، تو نکالنے والی نے وہ بھی 11 دانے، اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ کی 11 دانے. کس مرشد نے کہا ہے کہ یہ 11 دانے؟ اماموں اور نبیوں کے فرمانوں میں بی بی فاطمہ کی تصویر کے 33 دانے ہیں. 33 ہم نے اس کو نکال کے 11 دانے کر دی، یعنی تسبیح 33 دانے کی. کہاں یہ فرمان؟ کس نے کہا ہے آپ کو اس طرح سے کرو؟ حضرت امام فرماتے ہیں، بار بار فرماتے ہیں کہ تمہارے باپ دادا کی پرانالی کا کے اوپر چلو. کیا ہمارے باپ دادا 11 دانے نکالتے تھے؟ اے مومنہ اپنے مذہب کی اسٹڈی کرو، اپنے مذہب کے اوپر چلو. امام کے سوا کسی کو حق نہیں کوئی چیز چینج کرنے کا. 11 دانے نہیں ہیں. جماعت کے اندر جو کچھ بھی مکی کامڑیا کہہ رہے ہیں اس کو فالو کرو، لیکن جب گھر جا کے یا آرام سے بیٹھ کے اپنی عبادت کرنا چاہو تو ہماری اسماعیلی مذہب میں جو تسبیح ہے تو وہ 101 دانے کی ہے، نہ تو 11 دانے کی ہے نہ 33 دانے کی ہے. تو میں کہہ رہا تھا اپنی فیملی کے جو مرحوم ہیں ان کو یاد کرو، باپ کو، دادے کو، دادی کو، نانی کو، نام لے کے یاد کرو کہ یا مولا ان سب کے لیے میں ایک صلوات کی تسبیح نکالتا ہوں یا نکالتی ہوں. آرام سے بیٹھ کے 101 دانے کی صلوات کی تسبیح نکالو اور اس کا ثواب ان روحانیوں کو دو، روز کرو. آپ کو بہت روحانی فائدہ ہوگا، آپ کے گھر میں برکتیں ہوں گی، کیونکہ جب آپ نے ان لوگوں کو سلام کیا ہے، کسی کو آپ بولو السلام علیکم تو کہے گا وعلیکم السلام، آپ کسی کو کہو یا علی مدد تو کہے گا مولا علی مدد. ان روحانیوں کو آپ نے صلوات پڑھ کے ثواب دیا تو کیا وہ چپ بیٹھے رہیں گے؟ وہ آپ کے لیے دعائیں کریں گے اور یہ دعائیں آپ کو اس دنیا میں بہت کام آئیں گی. روحانیوں کے لیے دعائیں مانگو اور صلوات کی تسبیح مولانا امام سلطان محمد شاہ فرمایا سب سے اتم اور اعلیٰ ہے، اور اس تسبیح کا ثواب بے حساب ہے. علی شاہ بابا فرمایا بارش کے برسات ہوتی ہے، اس کے کتنے ڈراپس گر رہے ہیں کوئی گن سکتا ہے؟ فرشتے بھی حساب نہیں کرتے. مولا علی شاہ بابا فرمایا کہ جب تم ایک صلوات پڑھتے ہو تو اس پہ اتنا ثواب ہے کہ فرشتے اس کو گن نہیں سکتے. صلوات کا بہت فائدہ ہے. یوں بھی صلوات پڑھتے رہو کوئی کارن بغیر بھی، تو صلوات سے آپ کے دشمن دفاع ہوں گے. سلطان شاہ فرمایا آپ کو طاقت ملے گی، آپ کا ایمان زیادہ ہوگا، آپ کو پروٹیکشن ملے گی، بلائیں آپ سے دور ہوگی. صلوات انسانوں کے زندہ لوگوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، ان کی روحانیوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ جو پنڈ بھانگا ست دھرم سے لگا جیوڑو چھوتے مارگ پا میں. یہ رستہ اسماعیلی مذہب کا ہے کہ موت کے بعد بھی ہم کو ہماری جماعت اور ہماری فیملی والے ہم کو دعائیں بھیجتے رہتے ہیں. یہ دعائیں صلوات ہے، روحانی مہمانی ہے، روحانی دعائیں ہیں. اور روحانیوں کے لیے کبھی کبھی کوئی بڑا دن آتا ہے، جیسے کہ نوروز آیا، حضرت امام کی امامت کا دن آیا، حضرت امام کی برتھ ڈے آئی، عید آئی، ایسے تہواروں کے اوپر اپنے مرحوموں کو یاد کرو، اپنے جماعت کے اور اپنی فیملی کے مرحوموں کو یاد کرو، ان کے لیے روحانی دعائیں کراؤ۔ روحانی دعا نہیں بنتی تو روحانی مہمان ہی لے لو، 5-10-20 جو کچھ بھی آپ کی مراد میں آتا ہے اس کے روح کی ثواب کے لیے مہمانی کرو اور خود بھی تسبیح نکالو۔ تو یہ پرتھا ہمارے مذہب کی آدم سے چلی آتی ہے۔ جب ہم مر جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بعد والے، ہمارے جو فیملی والے ہیں، وہ بھی اس رستے پہ چلتے ہیں۔ ہمارے مذہب کی ان خوبیوں کو یاد کر کے دل خوش ہوتا ہے، زندگی کے اندر بھی ثواب ملے، موت کے بعد بھی ملے۔ مولانا حضرت امام آپ کو سکھی آباد رکھے، ایمان کی سلامتی دے وے، حقیقت کی سمجھ دے وے، بدیوں برائیوں گناہوں سے بچاوے، نافرمانی سے بچاوے، جماعت کے کنبوں کے تمام دنیا کے اسماعیلیوں میں مرتضی کے لے کے آج تک جتنے بھی مرحوم ہو گئے ان تمام مرحوموں کو میں آج یاد کر کے حضرت امام کے اس جماعت خانے کے اندر ان کی بخشش کی دعا مانگتا ہوں۔ اور اللہ حضرت امام رحم کر کے قبول کرے، مولا آپ کی ہر نیک امید پوری کرے، بخشش نوازش دے رہے، 10 سکریت کو پورا رکھے، ایمان زیادہ کرے۔ مولانا حضرت امام ہمیشہ آپ کو، آپ کے کٹمب کبھی کو، جماعتوں کو سکھی آباد رکھے۔ زندہ۔